نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلبہ، سید الطائفہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی وصیتوں کا بیان چل رہا ہے. ان وصیتیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، آج بھی انشاءاللہ ان کی چند وصیتوں کا بیان ہوگا. کسی شخص کی وصیت بڑی اہم ہوتی ہے، جس چیز کو وہ اپنے نزدیک بہت ہی ضروری سمجھتا ہے اور اہم سمجھتا ہے تو وہ اپنے بعد والوں کے لیے اس کی وصیت کرتا ہے. اور پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور قرآن و حدیث کی ہدایات و تعلیمات پر مشتمل ہیں اور بھی زیادہ اہم. ان کا محض سننا کافی نہیں، سننے کے بعد عمل کرنا چاہیے. ان کا حقیقی فائدہ تبھی ہوگا جب ان کے مطابق عمل ہوگا، اور جب عمل ہوگا تو اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق نصیب ہوگا، اس کی رضا انشاء اللہ تعالیٰ نصیب ہوگی. یہ ہیں زندگی کے اہم مقاصد جو ان وصیتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوں گے انشاء اللہ. ایک وصیت حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ لذت ذکر پر شکر بجا لائے، یعنی اگر کسی کو ذکر کرتے کرتے مزہ آنے لگے، لطف آنے لگے، اس کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب کوئی شخص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے باطن کا تزکیہ کراتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اس کی رہنمائی میں ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دوسرے نیک کام کرتا ہے، تو ذکر کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، نیک کام انجام دیتے دیتے، گناہوں سے بچتے بچتے، بعض مرتبہ بعض حضرات کے دل میں اس ذکر سے ایک نہایت لذت پیدا ہو جائے. اور لذت سے ملتی جلتی اور ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی بار دفعہ پیدا ہو جاتی, وہ شوق و ذوق. ذکر میں بڑا ہی دل لگنے لگتا ہے اور ذکر کرنے میں بڑا ہی مزہ آنے لگتا ہے. نماز پڑھنے میں بہت ہی دل لگتا ہے, جی چاہتا بس پڑھے جاؤں چھوڑ کر نہ جاؤں. مسجد میں جا کر ایسا بیٹھتا ہے کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. دعا میں اتنا دل کھینچتا ہے کہ بس بیان سے باہر, جی چاہتا ہے کہ بس مانگتے ہی رہوں. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. شیرز مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مثنوی کے اندر, ایک غلام کا واقعہ لکھا کہ کسی زمانے میں جب غلام بازیوں کا دور تھا, ایک آقا تھا جو کافر تھا, اس کا ایک غلام تھا جو مسلمان تھا, لیکن وہ مسلمان نیک اور نمازی تھا. اللہ تعالیٰ نیک نمازی بننا نصیب تھا. اور اس غلام کا یہ فائدہ تھا کہ جب وہ اپنے آقا کے ساتھ بازار جاتا یا کسی اور کام سے کہیں جاتا اور وہاں پہنچ کر کے آزان ہوتی, تو وہ اپنے آقا سے عرض کرتا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے بلا رہے ہیں, یاد فرما رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں حاضری دیا ہوں, یعنی نماز پڑھ کر آتا. تو اس کا یہ کافر آقا اس کی بہت رعایت کرتا تھا اور اس کو بخوشی جات دے دیا کرتا تھا کہ جاؤ تم نماز پڑھ کے آ جاؤ, وہ نماز پڑھ کے آ جاتا. اپنے چھوٹے آقا کا بھی وہ حق ادا کرتا تھا, اپنے بڑے آقا کا بھی حق ادا کرتا تھا, جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے اور کافر آقا کے دل میں اس کی بڑی عظمت تھی, بڑا احترام تھا, اور وہ اس کی بڑی مدد کرتا تھا کہ یہ غلام جو ہے یہ میری بھی خوب خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بھی خوب بجا لاتا ہے. لہذا اس نے یہ معمول بنا لیا, جب بازار خریداری کے لیے جاتا تو کسی غلام کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتا, جب جاتا اسی کو لے کر جاتا, اور یہ جب ان کے ساتھ جاتا اور بازار میں ظہر یا عصر یا مغرب کی اذان ہوتی تو یہ معمول کے مطابق یہ اپنے آقا سے اجازت لیتا اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا, نماز پڑھ کر واپس آ جاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے آقا کے ساتھ خریدانے کے لیے بازار گیا ہوا تھا کہ وہاں اذان ہوئی, تو معمول کے مطابق اس نے اپنے آقا سے کہا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں, اجازت ہو تو میں نماز پڑھی ہوں. ہاں ہاں جاؤ نماز پڑھ کے آ. یہ مسجد میں گیا, جا کر کے اس نے وضو کیا, نماز پڑھی, اور نماز سے فارغ ہو کر کے دعا میں مشہور ہو گیا. اس دعا میں اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو گیا کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ سے سیکھنے لگا, اور بس یہ دعا میں ایسا مگن ہو گیا کہ اپنے آقائی کو بھول گیا. اس کے آقا نے یہ کہا تھا کہ میں دروازے پر, مسجد کے دروازے پر بیٹھ رہا ہوں دہلی سے, تمہارا انتظار کرتا ہوں, تم پڑھ کے آ جاؤ, پھر ساتھ چلیں گے, ایک ساتھ خریداری کریں گے. آقا باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہے, یہ اندر عرض و مناجات میں اور دعا میں مشغول ہے, اور دعا میں اس کا ایسا دل لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے آقا کو بھول گیا. آقا انتظار کر رہا ہے کہ بھائی اب سلام پھر گیا, دعا ہو گئی, اب سنتیں پڑھیں گے, سنتیں پڑھ کر بھی لوگ نکلنے لگے, تو وہ دیکھ رہا کہ میرا غلام کب آتا ہے, میرا غلام کب آتا ہے, لیکن غلام کو یاد ہی نہیں کہ میرا آقا میرا باہر انتظار بیٹھا ہے, انتظار کر رہا ہے. کافی دیر ہو گئی, کافی نمازی بھی نکل گئے, اور کافی تو آقا نے آواز دی, ارے فلاں غلام کا نام لیا. غلام نے کیا بات کر دیا, میں انتظار کر رہا ہوں تب اسے بہت زیادہ وہ ہو میرے آخا مجھے اظہار انتظار کر رہے ہیں, ابھی آیا. تو یہ کہ پھر ایسے دعا میں اس کا دھیان لگا اور دعا میں ایسا دل لگا کہ پھر جناب وہ 10-15 منٹ گزر گئے اور دعا چھوڑ جاؤ اس کا دل نہ چاہے, دعا ختم کر جاؤ اس کا دل نہ چاہے. اور یہ ایسا موقع بڑا نادر ہوتا ہے, اور یہ ہر مسلمان مرد عورت کو کبھی نہ کبھی حاصل ہوتا ہے. تو ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور مانگنے میں دل لگ رہا ہے تو مانگتے پھر جانے دعائیں مانگیں اور غیر جانے دعائیں بھی مانگیں, اپنی حاجات کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا چلا جائے. بس ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کو تکلیف ہو, کسی کو ایزا نہ ہو. مگر وہ بے خود ہو گیا دعا کے اندر. آقا نے کہا ارے فلاں اتنی دیر ہو گئی سب دنیا نمازیں پڑھ پڑھ کے چلی گئی, تم کیا کر رہے ہو اندر, کس نے تم کو روک رکھا, آتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے. اللہ کہ اللہ جل شانہ نے تم کو دروازے بٹھا رکھا ہے, تمہاری مجال نہیں جو مسجد میں قدم رکھو, اور مجھے اندر بٹھا رکھا ہے, میری مجال نہیں کہ ہم نکل. کبھی کبھی دعا میں اس طرح دل لگتا ہے کہ مسجد میں دعا اگر دعا میں لگا ہوا ہے تو دعا میں تو اس کا دل لگے جا رہا ہے اور دعا میں اس کو مزہ آ رہا ہے. ایک شعر یوں بھی تو ان سے لطف آتا ہے جب کوئی مدعا نہ ہو اپنا, یوں بھی تو اس پہ لطف آتا ہے جب کوئی مدعا نہ ہوا. تو ایسے کبھی دعا میں بڑا دل لگتا ہے, کبھی نماز میں بڑا دل لگتا ہے, کبھی تلاوت میں بڑا دل لگتا ہے, کبھی ذکر میں بڑا دل لگتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح جیسے دل لگتا ہے ایسے مزہ بھی آتا ہے. نماز اب خوب جی چاہتا ہے کہ آرام آرام سے اطمینان اطمینان سے سکون سکون سے ادا کروں, اور لمبی لمبی کلاس لمبا لمبا رکوع اور لمبا قعدہ سجدہ کروں جی چاہتا ہے. ذکر میں بہت مزہ آتا, اور اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کر شیری نام کس کا ہو سکتا ہے, اللہ کے نام سے بڑھ کر کس نام میں لذت ہو سکتی ہے. اس کا ایک واقعہ وہاں رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے. ایک عابد تھا, اس کا معمول تھا کہ روز آنا تہجد میں اٹھتا تھا اور تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ اللہ کرتا تھا. اور جو اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں ہمیشہ سے ان کا یہ معمول چلا آیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, پھر ذکر اللہ کرتے ہیں اور آخر میں استغفار کرتے ہیں. فبل اتھاری میں استغفر, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور رات کے آخری حصے میں جاگنا ہمیں بھی نصیب ہے, جاگنا بھی نصیب فرمائے, اپنی یاد بھی نصیب فرمائے. تو ایک عابد رات کو اٹھا کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, پھر اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک دن وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے تو ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوئی. چاشنی سے زیادہ ان کی زبان جو ہے وہ شیریں ہو گئی اللہ کے ذکر سے. شیطان سے رہا نہ گیا کہ اب تک تو مانوی لذت ان کو حاصل تھی, اب تو ان کو مادی لذت بھی حاصل ہونے لگی. بغیر چائے پیے چائے کا مزہ آنے لگا, اور بغیر شہد کے چائے کے شہد سے بڑھ کر ان کو میٹھا منہ ہونے لگا, ان کا منہ میٹھا ہونے لگا. اگر یہ ہونے لگا تو پھر یہ کیسے ذکر چھوڑیں گے, یہ تو مر جائیں گے ذکر پھر بھی نہ چھوڑیں گے. نہیں کہا تو یہ حال ہو گئی, یہی حال تو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرو, تیرے پوچھے میں نے صحیح مگر تیرے رہ گزر پہ مزار ہو. یاد اس نے ان کو بہکایا, اللہ تعالیٰ شیطان کے بہکاوے سے بچایا, اس سے گمراہ کرنے سے محفوظ رکھے. وہ ایک بہت ہی ہمدرد اور خیر خواہ کی شکل اپنا کر اس کے پاس آیا, اور اس طرح اس کو دھوکہ دیا, اس سے پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اللہ اللہ کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا نام جپ رہا ہوں. پوچھے کب سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ 70 سال ہو گئے, 70 سال سے میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں. ہاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اس لیے ان کی محبت میں ان کو یاد کرتا ہوں. ہاں کہ بس تجھے محبت ہے, یک طرفہ محبت دکھانے سے کیا فائدہ, انہیں تو اس سے کوئی محبت ہے, اور یہ تیرا نام لینا انہیں تو کوئی مقبول, ان کے یہاں تو کوئی قبول ہے. اگر انہیں پسند آتا, تیرا نام لینا ان کو پسند ہوتا اور ان کے یہاں قبول ہوتا اور ان کو تجھ سے محبت ہوتا, تو کبھی تو یہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے تیرا ذکر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیا کر. کبھی ایسی آواز سنی؟ کہ نہیں, بس تجھے تجھے محبت ہے, تو ایک طرف ذکر کر رہا ہے, انہیں تیرے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیرے ذکر انہیں تو کوئی محبوب ہے نہیں, نہ انہیں تو اس سے کوئی محبت ہے. یہ ایک طرفہ محبت جتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس بیچارے آج اٹھ کے جو کہ جاہل تھا اس کے سمجھ میں آ گئی. واقعی بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا مجھے ان کا نام لیتے لیتے, کبھی تو کہتے ہیں کہ ہاں میرے بندے تیرا نام لینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, نام لیا کر مجھے تیری یاد اور تیرا ذکر بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اور مجھے تیرے سے محبت. اور اس نے یہ بھی داؤ مارا کہ جب ایک طرفہ محبت ہے اور ایک طرفہ ذکر ہے تو کوئی قبول وبول نہیں, اس لیے اپنی محنت سے کرے جا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ بھی سوال بیٹھا کہ بھائی نہ مجھے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے, نہ انہیں میرے ذکر کی کوئی پرواہ ہے, نہ میرا ذکر ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. مقبول ہوتا تو کبھی تو اس کا اظہار ہوتا, زیادہ اب یہ سب ذکر ذکر بیکار ہے, خام خواہ میں نے اتنی محنت. چنانچہ یہ سمجھا کر کے شیطان بھاگا اور اس نے اس عابد نے بستر کھولا اور تصویر پھینکی اور لیٹ گیا. دیکھو اس طرح شیطان بہتا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی رہنمائی میں آدمی چلے, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چلے اور اسے پوچھ پوچھ کر قدم بڑھائے, جو کچھ وہ کہے اس پر عمل کرے, ورنہ اس طرح بعض دفعہ شیطان راستہ مار دیتا ہے. اب وہ جناب بستر کھول اور لیٹ گیا, کیونکہ سونے کا وقت تو تھا, تعجب کا وقت تھا, اس کو نیند کا وقت ہوتا, لہٰذا تکلیف بھی چھوڑ دی, ذکر بھی چھوڑ دیا, نماز تعجب بھی چھوڑ دی اور جناب بستر کھول لیٹ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ پاک نیک طبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ بات ہے خلیل علیہ السلام کو ان کے پاس آ کے جاؤ, میرا سلام بھی کہو اور میرا پیغام بھی ان کو پہنچاؤ کہ ہمارے ایک بندے کا شیطان نے راستہ مار دیا ہے اور اس کو بہکا دیا ہے, بھٹکا دیا ہے. خلیل علیہ السلام پہنچ گئے, اور ہر خلیل علیہ السلام وہ ہے کہ ہر اللہ کا ولی ان کی دیدار کا مشتاق ہے, ان کی ملاقات کے لیے منتظر ہے کہ کہیں حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو ہم اسے ملیں اور اسے دعا کرائیں, اور بلا شبہ ان کی زیارت, ان کی ملاقات بڑی بات. تو حضرت خلیل علیہ السلام پہنچے, سلام کیا اور سلام کر کے جیسے ہی ان کے پاس گئے تو وہ بیٹھ گئے, جاگے ہوئے تھے, جاگنے کا وقت تھا, نیند کہاں تھی, عادت تھی اللہ اللہ کرنے کی, شیطان کے بہکانے پہ لیٹے ہوئے تھے. بیٹھ گئے, فوراً پوچھا کون کھا گئے, کیا بات ہے؟ ہاں چاہے کہتے ہیں رب نام بتایا, نام بتایا تو ان کے تو 14 سبق روشن ہو گئے کہ ہمیں حضرت خلیل علیہ السلام تشریف لیا, آج تک کبھی سنامی سنا تھا اور زیارت کے لیے مشتاق تھا, آج حضرت نے حضرت تشریف لائے, حضرت کیسے تشریف لائے, ارے اللہ پاک نے مجھے بھیجا. تو اور زیادہ ان کا دماغ روشن ہوا, حضرت اللہ پاک نے بھیجا تو اور کس نے بھیجا, اللہ پاک نے سلام فرمایا. اسی پر جناب اس کی تو رگ رگ پھڑکی اور ایک قیام پہنچا, فرمایا تیرے پیغام کیا ہے, تو یہ کہا ہے کہ میرے بندے تیرا ذکر ہمیں پسند ہے اور ہمارے یہاں مقبول ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ہم کو تمہارا ذکر مقبول نہ ہوتا اور ہمارے یہاں تمہارا یہ یا نماز پڑھنا, ذکر کرنا, تسبیح پڑھنا, تلاوت کرنا اگر ہمارے یہاں قبول نہ ہوتا تو ایک مرتبہ ہمارے نام لینے کے بعد پھر تمہاری زبان کو دوبارہ توفیق نہ ہوتی. پہلے ہم تمہارے اللہ کہنے کو قبول کرتے ہیں پھر دوبارہ تمہاری زبان کو نام لینے کی توفیق دیتے ہیں. یہ دوبارہ توفیق ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا ہمارا نام لینا قبول ہو گیا ہے اور ہمیں پسند آتی ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ دار العمل ہے, یہاں اگر ہم جواب دینے لگے تو سارا امتحان ختم ہو جائے. یہاں ہم نے قبول کی نشانی یہ رکھی ہوئی ہے, اس لیے تم دل چھوٹا نہ کرو اور شیطان کے بیٹھاؤ سے نکلو, بیٹھاوے سے نکلو اور اپنی یاد ہماری یاد میں لگے رہو. تو حضرت السلام نے یہ بات بتائی تو جناب ہو تو ان کے ہاتھ چومنے لگے اور اپنی غلطی پر توبہ کرنے لگے, معافی مانگنے لگے اور دوبارہ مسلح کھول بستر باندھ اور اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل پڑھنے لگے. حقیقت یہی ہے کہ چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو, نفل ہو, فرض ہو, توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی توفیق ملنا بہت بڑا انعام ہے اور ان کی بہت بڑی عطا ہے اور ان کا بہت بڑا کرم ہے, اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور ایک ہماری جانب ہے کہ ہم سے اس کا حق نہیں ادا ہوتا, اس میں کوتاہی ہے, اس میں خامی ہے, اس میں کمزوری ہے, ساری کا خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ کوشش کرے کہ اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے اس عبادت کو آسان سے آسان طریقے سے انجام دے اور کوشش کے باوجود بھی اس میں جتنی کمی کوتاہی رہ جائے اور یقیناً رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کبھی تو شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی اللہ اللہ کرنے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے, اس میں لذت آنے لگتی ہے. اس لذت کی وجہ سے پھر آدمی کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, ذکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, تلاوت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس کے بڑے فوائد تو یہ لذت کا حاصل ہو جانا یہ نعمت ہے, لیکن خوب سمجھنا چاہیے یہ کیفیت ہے جو غیر اختیاری ہے, مقصود اصلی نہیں. یعنی عبادت کا مقصد, ذکر کا مقصد, تلاوت کا مقصد, اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں لذت حاصل ہو, بلکہ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اور جو نیک عمل ہے وہ ہم سے انجام پائے, یہ مقصود ہے. عمل خود مقصود ہے, چاہے اس کے اوپر لذت حاصل ہو یا نہ ہو. لذت حاصل ہونا ایک نعمت اور غیر اختیاری نعمت اور ایک کیفیت ہے, جس میں کھانے انتقال دو لفظوں میں فرما دیا کہ یہ محمود ہے, مقصود نہیں. نعمت حاصل ہو جائے تو بڑی نعمت ہے, شکر ادا کرے آدمی, لیکن اس کے ہونے سے عمل کے اندر آسانی ہو جاتی ہے, تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے, اشراق پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, چاش پڑھنا آسان ہو جاتا, نیک کاموں کا انجام دینا سہل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے اگر یہ نعمت حاصل ہے. جس اللہ کا نام دینے سے اگر منہ میٹھا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ کا نام دینے سے میرا روح روح شیریں ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعلیم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ محمود ہے مقصود نہیں. اس لیے کہ لذت ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی, کبھی کبھی حاصل ہوتی اور حاصل ہو کر ہمیشہ نہیں رہتی, اکثر غائب ہو جاتی. شوق و ذوق ہمیشہ نہیں ہوتا, کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا, زیادہ تر تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا بھی ہے تو کم مدت تک رہتا ہے پھر غائب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مقصود بنا لے گا تو پھر تو وہ بڑا پریشان اور اس طریقے کا اس کے اندر بھٹک جائے گا, بہک جائے گا. اور جو حضرت کی تعلیم کو یاد رکھے گا تو بس جب نعمت حاصل ہوگی شکر ادا کرے گا, نعمت حاصل نہیں ہوگی تو پریشان نہیں ہوگا. کیونکہ مقصود تو حاصل ہے, مقصود ہے عمل کرنا, نیک عمل شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرنا, یہ مقصود حاصل ہے. چاہے لذت حاصل ہو یا نہ ہو, شوق و ذوق حاصل ہو یا نہ ہو. اسی لیے بات کرتا ہے اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود دل ذرا بھی نہیں لگ رہا ہے. نہ نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ ذکر میں دل لگ رہا ہے, بس جو سب جبرن وقہرن ان سب کاموں کا انجام دے رہا ہے. دعا میں بھی دل نہیں لگ رہا, ذکر میں بھی دل نہیں لگ رہا, یوں چاہتا ہے کہ تصویر پھینکوں تو جلدی سے سو جاؤں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, ہاتھ اٹھا لیے سب کچھ, مگر دل ساتھ نہیں دے رہا. بس دوسری چیزیں یاد آ رہی ہیں, وہاں دل جا جتنا جا رہا ہے اور بھاگا جا رہا ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ بس دعا چھوڑوں جلدی سے بھاگوں, اور نماز چھوڑوں اور جلدی سے بھاگوں, نہ ذکر کروں, نہ تصویر پڑھوں, نہ تلاوت کروں, خوب کھیلوں, خوب کھاؤں اور خوب سو. کبھی ایسا بھی ہو جائے, جب ایسی کیفیت ہو جائے جسے کہتے ہیں اس کے بعد روحانی قبض, کہتے ہیں کیونکہ روحانی قبض ہو گیا, بجائے بس کے اب قبض ہو گیا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے, یہ بھی عادت ہے, اس میں بھی کوئی دباؤ نہیں ہوتا. بالغوں کو یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے, اور اس میں آدمی بہک کر اور بھٹک کر بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے شاید میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو گیا. وہ مردود ہو کر کے, مردود سمجھ کر کے پھر جناب وہ نیک عمل چھوڑ دیتا, گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے. اللہ بجائے اس سے بہت دور جاتا ہے, سیدھی راستے میں بہت دور بھٹک جاتا ہے. ایسی صورت میں بھی کسی اللہ والے میں سرپر ہونا بہت ضروری ہے, اس کا دامن تھامے رکھنا لازم ہے, اور جو کچھ ہو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اپنی رچنا ہے ان کی باتوں کو پر عمل کرے. تو سب بھی سمجھے کہ بھائی یہ طبیعت کا منقبض ہو جانا اور طبیعت کے اندر وحشت کا پیدا ہو جانا, عبادت کا شوق و ذوق ختم ہو جانا, یہ بھی غیر مقصود ہے. اور اس کی وجہ سے ہرگز ہرگز بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے مردود نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرتا نہیں. شرط یہ ہے کہ عمل کرتا رہے, چاہے بچی جی کے ساتھ کرے, چاہے بیٹی جی کے ساتھ کرے, چاہے دل نہ لگے, چاہے دل اور دماغ ساتھ نہ دے, لیکن فرائض واجبات اور دیگر معمولات پابندی کے ساتھ کرتا رہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ دل نہ لگنے کی ایک عارضی کیفیت ہے, اس کے اندر یہ عارضی ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کسی کو زیادہ دن تک رہتی ہے, کسی کو تھوڑے دن رہتے ختم ہو جاتی. بلکہ ایسی کیفیت کے اندر عمل کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے. ایک تو عمل کرنے کا ثواب, نماز کا پڑھنے کا ثواب, ذکر کرنے کا ثواب, تلاوت کرنے کا ثواب, ایک کس کا ثواب ملے گا, ایک مشقت برداشت کرنے کا ثواب. تو شوق و ذوق میں تو کوئی مشقت نہیں ہے، شوق و ذوق سے تو خود اور عبادت کرنا آسان ہو رہا ہے، پر طبیعت نہ لگنے میں، شوق و ذوق کے نہ ہونے کی صورت میں طبیعت کو مجبور کر کے کرنا پڑتا ہے. تو عمل کرنا الگ، طبیعت کو مجبور کرنا یہ الگ، دو باتیں ہو گئی. دونوں میں مشقت ہو رہی ہے، دونوں کا ثواب ملے گا. عمل کے انجام دینے کا ثواب بھی ملے گا. دوسرے اس کے ساتھ جو اس نے مشقت برداشت کی ہے، اپنے طبیعت کو مجبور کیا ہے اور بادل ناخاص کا اس نے ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تو فائدہ ہوا نہیں ہوا اس کا؟ جب فائدہ ہو تو فائدے کو آدمی پیش نظر رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ عارضی کیفیت ہے. جب عارضی کیفیت ہے تو جب یہ سمجھ لے گا تو خود بخود کیا کہتے ہیں، بہت جلدی واقعہ تک اس کا عارضی ہونا سامنے آ جائے گا. کچھ دن کے بعد سیکھے گا ختم ہو جائے. اور جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو استغفار کر، لذت پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب طبیعت میں اس کے بعد پیدا ہو جائے، رخت میں روحانی کے اندر مبتلا ہو جائے تو اپنا استغفار کرے لگا رہے سے بس. لیکن اس کے باوجود لگا رہے کام کے اندر، اور ایک نصیحت حضرت نے یہ فرمائی کہ کشف و کرامت کا طالب نہ ہو. جس طرح نہ لذت مقصود ہے، نہ شوق و ذوق مقصود ہے، اور جیسے انقباض پیدا ہو جانا، دل کا نہ لگنا، طبیعت کا ساتھ نہ دینا، یہ غیر مقصود ہے، اور یہ کوئی اللہ کے راستے میں عمل کرنے والے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. جیسے اس کی وجہ سے آدمی مقبول اللہ تعالیٰ کی نظروں سے نہیں گرتا، ایسی کشف و کرامت بھی مقصود نہیں، اور نہ یہ اختیار میں، نہ کشف آدمی کے اپنے اختیار میں، نہ کرامت اپنے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جاتا ہے کشف بھی ہو جاتا ہے، کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اللہ باغ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ آدمی وہ پی لے اور اس کو کشف و کرامت اس سے صادر ہونے لگے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ بھی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرما دے تو شکر ادا کرے، لیکن اگر نہ عطا فرمائے تو اس کا کوئی کمی نہیں، اگر وہ شریعت کا پابند ہے. تو کشف و کرامت کا طالب نہ بنے. کیوں؟ یہ غیر مقصود کا طالب بننا ہے. مقصود اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مقصود اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، مقصود اپنی اتباع شریعت ہے، اتباع سنت ہے، جس میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا اور فرائض واجبات کا ادا کرنا بھی آ گیا. تو یہ ہے طریقت کا مقصد، یہ ہے شریعت کا اصل مقصد. بس ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اس کا طالب بنے، اس کے لیے کوشاں ہو، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے تبدو کرے، اس کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھامے اور اس کی رہنمائی میں چلے. تو کبھی کشف و کرامت کا طالب نہ. حضرت مودادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنے موبائل سے کہ ایک شخص حضرت خدمت میں 10 سال تک رہا. 10 سال کسی کہتے ہیں؟ 10 سال کے بعد کہنا کہ یا حضرت، اتنا عرصہ میں آپ کی خدمت میں رہا، آج تک میں نے آگے کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ کیسے بزرگ ہیں، اللہ والے تو بڑے صاحب کشف و کرامات ہوتے ہیں. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میں رات دن آپ کا جائزہ لیتے رہتا ہوں کہ کب کوئی کرامت ثابت ہو، کب کوئی کرامت ظاہر ہو. 10 سال ہو گئے حضرت، ایک بھی کرامت نہیں دیکھی آپ کی. حضرت نے فرمایا یہ بتا 10 سال میں کوئی کام خلاف سنت بھی دیکھا ہاں کہ نہیں؟ میں اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ اللہ تو یہ مقصود ہے اس لیے اور وہ غیر مقصود ہے. واقعی حضرت کی بڑی کرامت کہ 10 سال تک ایک مرید انہی خدمت میں رہے اور کوئی کام کوئی بات خلاف سنت نہ دیکھے, تو بہت بڑا کمال ہے, یہ انہی کا مقام ہے. فرمانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں فرماتے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کرامت سے ہوتا کیا ہے, کوئی آدمی کا درجہ تھوڑی بڑھتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کیا, ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کے درجہ نہیں بڑھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیل ہے, بزرگ اپنا فیل تھوڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان پر ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہ کہ ان بزرگ کا, اور اللہ تعالیٰ کا درجہ بڑھتا ہے بندے کے اپنے عمل کا, چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے لیکن شریعت کے مطابق کرے تو اس سے درجہ بڑھتا ہے. کرامت بزرگ کا عمل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. سبحان رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہوا میں اڑے گا تو مکھی سے بھی مکھی کے برابر ہی ہوگا, بہت سی تو مکھی ایک نہیں ہزاروں, اور ہزاروں نہیں لاکھوں ہوا میں اڑتی نہیں اڑتی, انہیں کون سا درجہ بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی. کوئی مکھی کہتی ہے میں قطب بن گئی, میں غوث ہوں, میں ابدال بن گئی, کیونکہ ہوا میں اڑ رہی ہے. ہوا میں اڑنا تیرا کوئی کمال تھوڑی, یہ تیری فطرت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ میں ہوا میں اڑ گیا تو معلوم نہیں میں نے کتنی بڑا اونچا درجہ حاصل کر لیا, کوئی درجہ حاصل نہ ہو تو بھی مکھی ہوئی مکھی. فرماتے ہیں اور اگر تو پانی بھی چلے تو مچھلی, ہزاروں مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہے تو پانی بھی چل, تو نے پانی بھی قدم رکھ لیا چل دیا تو اس میں کیا کمال ہے. اب یہ مچھلی کہتی ہے کہ میں بڑی اللہ کے مقرر پر اس لیے کہ میں پانی میں بہت تیرتی ہوں. معلوم ہوا کہ ہوا میں اڑنا تو کمال نہیں ہے, پانی پہ چلنا تو کمال نہیں ہے, نماز پڑھنا کمال ہے, اپنی نظر کی حفاظت کرنا کمال ہے, ذکر کرنا کمال ہے, تلاوت کرنا کمال ہے. اس لیے کسی بزرگ سے کشف و کرامت کا طالب ہونا یا خود اپنے سے کشف و کرامت کا طالب بننا کہ میں کسی بزرگ سے بیٹھ ہو جاؤں اور سر میں اتنا اللہ کا ذکر کروں اور سر میں اتنی اللہ کی عبادت کروں اور ان کی رہنمائی میں اس مقام پر پہنچوں کہ مجھ سے کشف و کرامات ظاہر ہونے لگے. تو یاد رکھو وہ غیر مقصود کا طالب ہے اور اس کے اندر وہ ناکام ہوگا. جیسے کہ کشف و کرامت جس بزرگ کے پاس جا رہا ہے ان کے اختیار میں نہیں, تمہارے اختیار میں کہاں سے ہوگی؟ ایسے یہ کہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تو پھر ناکام ہوگا, نامراد ہوگا, محنت بیکار جائے گی. غیر مقصود میں اس نے وقت گزارا, محنت کی, اس کا کچھ حاصل نہیں. تو کشف و کرامت خود بخود حاصل ہو جائے تو محمود ہے, اللہ کا شکر ادا کرے, عجب سے بچے, تکبر سے بچے, اپنے کو بزرگ سمجھنے سے بچے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ تو آپ کا کرم, میں اس لائق تھا. اور اگر ساری عمر کیا کہتے ہیں اس کو کبھی اس سے کوئی کش اس کو کش نہ ہو, اس سے کوئی کرامت حاصل نہ ہو, تو ذرا برابر بھی خیال نہ لائے کہ میں میرے سے کیوں نہ ساتھ ہوئے. ایسی طالب لذت نہ ہو, طالب شوق و ذوق نہ ہو, طالب رضا الہی ہو جو کیا کرتا ہے. اقتدائے شریعت کا طالب ہو اس کے لیے کوشاں ہو. ساری عمر بھی اگر شوق و ذوق نہ ہو تو غم نہ کرے, کیونکہ مقصود نہیں حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کر. ایسی اگر طبیعت کے اندر طبیعت میں کچھ طبیعت کچھ آٹ ہو جائے اور ذکر میں عبادت میں تلاوت میں دل لگے, یہ کیفیت آج کل اکثر پیدا ہوتی رہتی, اور جن کی پیدا ہو جاتی بس وہ دن آپ ذکر چھوڑ دیں گے, نماز چھوڑ دیں گے, جماعت چھوڑ دیں گے, معمولات چھوڑ دیں گے, اسے دل نہیں لگ رہا, یہ بہت خطرناک. بھائی ہم نہ طالب لذت بنے اور نہ کیا کہتے ہیں بات کے تعلق بنے گا ہماری طبیعت میں کچھ انتباہ پیدا نہ ہو اس کے بھی تعلق شامل تعلق بنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تعلق بنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تعلق بنے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے اس بات کو زندگی کا مقصد بنائے کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنی ہے چاہے دل لگے نہ لگے طبیعت لگے نہ لگے طبیعت ساتھ دے نہ لے تو حضرت کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ کش و کرام کا طالب نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے مولوی اسحاق صاحب سخت بیمار ہیں یہ پنجاب میں گاؤں دارالعلوم کے فاضل ہیں پنجاب میں ان کی طبیعت خراب ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ
السلام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہلویان ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین جو تمام حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت ہے یا اللہ ہماری کامل مکمل بخشش فرما ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ اپنی رضائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ اپنی رضائے کامل نصیب فرما اپنی رضائے کامل نصیب فرما یا اللہ عافیت دارے عطا فرما راحت دارے عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے نیک اور مخلص بندوں سے یا اللہ نے وابستہ رہنا نصیب فرما اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ مقصود پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما غیر مقصود کا طالب بننے سے بچنا نصیب فرما یا اللہ غیر مقصود کے طالب بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما فرائض واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیشہ یا اللہ اپنا فرما بردار بندہ بن کر رہنا نصیب فرما ہمارے سارے گرو سارے ہمارے تمام نیک مرادیں پوری فرما پیارے مولوی صاحب صاحب کو صحت کاملہ حاضرہ مستقل قائم عطا فرما بھائی مولوی راجو صاحب کے آپریشن کو کامیاب فرما مولانا محمود اشرف صاحب کو بھی صحت کاملہ عطا فرما اور جتنے احباب اور متعلقین بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ حاضرہ مستقل قائم عطا فرما صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.